مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم دوستو، وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی۔ ہمارے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور کنٹرول روم انجینئر ہیں تھامس بلانڈٹ۔ دوستو، پاکستان ایک کثیر القومی معاشرہ ہے جہاں مختلف علاقوں میں مختلف ثقافتیں اور مختلف رسوم رائج ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور یہاں مختلف مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں۔ ان سب کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے، یکجہتی ممکن بنانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک نظام تعلیم اور یکساں تعلیمی نصاب سے یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس ملک میں کئی طرح کے تعلیمی نظام نافذ ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں کچھ اور پڑھایا جاتا ہے اور پرائیویٹ اسکولوں میں کچھ اور۔ پرائیویٹ اسکول بھی کئی طرح کے ہیں، 500 روپے فیس والے بھی ہیں، 5,000 روپے فیس والے بھی اور 50,000 روپے فیس والے بھی۔ پھر مدرسے ہیں اور ان کا نصاب بھی ایک نہیں، کیونکہ ہر فرقے کے الگ تعلیمی ادارے ہیں اور ان کی کتابیں دوسروں سے مختلف ہیں۔ پھر یکساں نصاب کیسے ممکن ہوگا؟ اسے کون مرتب کرے گا؟ اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسے کون تسلیم کرے گا؟ کیا اہل مدرسہ مان جائیں گے؟ کیا پرائیویٹ اسکول مان جائیں گے؟ یا دونوں طرح کے ادارے ختم ہو جائیں گے یا اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے؟ کیا مدرسے میں عربی، سرکاری اسکول میں اردو اور پرائیویٹ اسکول میں انگریزی پڑھنے والے طلبہ کا معیار ایک ہو سکے گا؟ بہت سے سوال ہیں جن کے جواب ہم جاننا چاہتے ہیں۔ ایک مختصر سا جواب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے فراہم کیا، پہلے وہ سنتے ہیں، پھر آج کے مذاکرے کے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرائیں گے۔
جی، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے ملک میں جو مختلف نظام تعلیم ہیں، جن سے معاشرے میں ایک تقسیم پیدا ہو رہی ہے بلکہ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 5-7 سال میں ساری قوم کے آج اسکول کے بچے آج 12-10-12 سال کے بعد جب گریجویٹ کرتے ہیں تو سب کو ایک ہی ڈگری ملے یا ایک ہی سرٹیفکیٹ ملے۔ لیکن اس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدرسوں کو یا انگلش اسٹوڈنٹ کو یا کسی اور اسکول کو اپنی مرضی کے کورس پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک کور کریکلم ہوگا جو کہ سب پہ لاگو ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو وہ چاہتے ہیں وہ پڑھائیں۔
محمود کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس بارے میں آج ہم مختلف نظام ہائے تعلیم سے تعلق رکھنے والے ماہرین سے گفتگو کریں گے اور اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات ان سے کریں گے۔ جن دوستوں نے ہمیں ای میل، فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے سوالات بھیجے اور تبصرے کیے، وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہاشر ابن ارشاد ترقی پسند دانشور اور استاد ہیں، فاس یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر ہیں، آئی بی اور ہمدرد یونیورسٹی سمیت کئی جامعات سے وابستہ رہ چکے ہیں۔ سید ایاز شاہ مذہبی اسکالر اور کراچی کے جامعۃ الرشید کے فیکلٹی ممبر ہیں، اسلامی بینکنگ اور فائنینس میں پی ایچ ڈی کیا، کیمبرج یونیورسٹی سے مینجمنٹ کی ڈگری لی، کئی مقامی اور غیر ملکی اداروں میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ذوالفقار بچانی ماہر تعلیم ہیں، آغا خان یونیورسٹی اور برٹش کونسل کے لیے خدمات انجام دینے کے علاوہ یو ایس ایڈ کے اس پروجیکٹ کا حصہ رہے ہیں جس نے سندھ میں بچوں کی تعلیم کے لیے نصاب تیار کیا اور اساتذہ کو تربیت فراہم کی۔ سیرف شاہ گیلانی کئی مقامی اور غیر ملکی اسکولوں میں پڑھا چکی ہیں اور انہوں نے لاہور میں کم آمدنی والے خاندانوں کے بچوں کے لیے عالمی معیار کا اسکول قائم کیا ہے۔ نوید اسلم سیالکوٹ کے ایک پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے سوشل میڈیا پر نئے آئیڈیاز پیش کرتے ہیں اور عملی زندگی میں ان پر عمل کے لیے کوشاں ہیں۔ ڈاکٹر جمال فاطمہ کراچی گرامر اسکول کے استاد ہیں اور اس سے پہلے حبیب پبلک اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ ہاشر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، غریب ملک ہے، مختلف طبقات ہیں، مختلف نظام ہائی اسکول ہیں، مختلف قسم کے نصاب ہیں، کیا یکساں نظام تعلیم کی کوئی صورت ہے؟
شکریہ مبشر، تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می آن پروگرام۔ دیکھیے مبشر، جہاں تک غریب ملک کی بات آپ نے کی اور آپ نے شفقت محمود صاحب کی ایک تقریر کا حوالہ بھی دیا جس میں انہوں نے معاشرے میں تقسیم کی بات کی، تو یکساں نظام تعلیم بنیادی طور پر معاشرے میں تقسیم کا حل تو نہیں ہے، یہ تو یکساں مواقع کی بات ہے۔ جہاں تک یکساں نصاب تعلیم کی بات ہے، اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہم منحص القوم بہت کنفیوز ہیں، برسوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں لیکن کوئی راستہ ابھی تک ہمیں اس میں سجھائی دیا نہیں ہے۔ ابھی جو آپ نے بیان سنا یا میں نے بھی سنا، اس میں بھی بات یہ کی کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی مرضی کے سبجیکٹس پڑھانے کی آزادی نہیں ہوگی, وہ آزادی اپنی جگہ ہوگی, ایک بنیادی کریکولم اپنی جگہ چلتا رہے گا. اب یہ ایک بنیادی طور پہ کنفیوز اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ جب آپ چھوٹے بچوں کی بات کریں گے یا بنیادی تعلیم کی بات کریں گے تو آپ کو پورا اسپیکٹرم ڈیفائن کرنا پڑے گا, آپ اسے کھلا نہیں چھوڑ سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی کے مضامین ہر اسکول یا ہر مدرسہ یا کوئی بھی ایک پرائیویٹ اسکول سسٹم اس کے اندر ایڈ کرتا جائے, جو کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے یا کاؤنٹر انٹیوٹیو ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ بنیادی اور اختصاصی تعلیم میں فرق کیا ہے. جب بچے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے, جو اس کے دور ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے, اسکول میں داخل ہوتا ہے, 8-10 سال کی عمر جو اس کی پہلی ہے, اس میں اس کی شخصیت بنتی ہے, اس کا ذہن بنتا ہے. اس دور میں ہم نے جو سبجیکٹس انہیں پڑھانے ہیں وہ سبجیکٹس وہ ہونے چاہیے جو اس کو ایک اچھا شہری بننے میں مدد دیں. سب سے پہلے سماج میں اس کے کردار کا تعین کریں, تہذیب سے اور ثقافت سے اس کا رشتہ جوڑیں, اس کے اندر سیوک سینس پیدا کریں, اور اس کے بعد اس کے اندر ایک ایپٹیچیوڈ پیدا کریں جو اسے اس بات کی آزادی دے سکے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے کوئی اختصاص کا شعبہ چن سکے. اب وہ شعبہ انجینئرنگ ہو سکتا ہے, وہ میڈیکل ہو سکتا ہے, وہ مذہب ہو سکتا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مذہب جو ہے یا مذہب کی تعلیم جو ہے وہ ایک شعوری ذہن کا لازمہ ہے. وہ ایک بچے کو آپ کو مجرد تصورات کی تعلیم دینا چاہیے شاید نہیں چاہیے, آپ کو بنیادی طور پر اسے تیار کرنا چاہیے کہ اسے آگے کس قسم کی تعلیم حاصل کرنی ہے. اب یہ نصاب تعلیم کون مرتب کرے گا, اس کے اندر 2-3 سوال ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ کون مرتب کرے گا, پہلے یہ بتائیے کہ ذریعہ اظہار کیا ہوگا, آپ ذریعہ تعلیم کیا ہوگا, آپ اردو میں مرتب کریں گے, آپ مقامی زبانوں کا کانٹینٹ اس میں ڈالیں گے, آپ انگریزی میں لے کر جائیں گے, اور پھر اس سے بھی مشکل سوال یہ ہے کہ اس کو آپ کنیکٹ کس طرح کریں گے اس کریکولم سے جو کہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے. کیونکہ وہ کریکولم جو کہ کالج یا یونیورسٹی کی سطح پہ موجود ہے اس میں آپ کا لوکل کانٹینٹ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ امریکی کتابیں پڑھتے ہیں یا برٹش کتابیں پڑھتے ہیں, اب اس کو آپ اپنے لوکل نصاب کے ساتھ, ڈومیسٹیسائز نصاب کے ساتھ کیسے جوڑیں گے, یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے. تو سوال جیسا کہ آپ نے کہا بہت سارے ہیں, اور ابھی ہمارے پاس اس کے جواب ہیں نہیں, اور جواب کے لیے شاید کوئی نیشنل کنسنسس اگر ہم نے کریٹ کرنے کی کوشش کی تو 35 سال ہم اور اس میں بھٹکتے رہیں گے.
کنسنسس
میری بات آپ
جی آپ فرمائیں.
جی نہیں, میں نے کہا ایک مکمل لمبی تقریر کرنے سے بہتر ہے کہ میں بات اپنی یہاں پہ روک دوں, اگر آپ اس میں مزید کوئی سوال کرنا چاہیں تو.
سوال یہ پیدا ہو رہا ہے,
اس پہ تو آپ مجھے کہیں گے میں گھنٹہ بولتا رہوں.
ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو مختلف میں نے الگ الگ صوبوں میں بھی دیکھا ہے اور مختلف قیاسوں میں دیکھا ہے کہ اسلامیات, مطالعہ پاکستان, انگریزی اور اردو, یہ تو ویسے ہی سب جگہ پہ پڑھایا جاتا ہے, ہر کلاس میں اور ہر صوبے میں مختلف ٹیکسٹ بورڈ کی کتابوں میں یہ سب جگہ پہ یہ چار چیزیں, بلکہ او لیول اے لیول میں بھی یہ آخر تک یہ آپ کو چاروں چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ وہ جو آپ نے کہا کہ یکجہتی ہونی چاہیے, سب مل کر ایک نصاب بنائیں, تو کیا پھر ہم تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عالم دین, ایک ترقی پسند دانشور, ایک سندھی, ایک پنجابی, ایک بلوچ, ایک پٹھان, یہ سب ایک ہم جگہ پہ جمع کریں, ایک کشمیری, ایک مہاجر, اور وہ مل کے اپنی اپنی پسند کی چیزیں ڈال کے کہہ دیں گے جناب یہ تیار ہو گیا ہے, اسے کہیں گے یکجہتی یا کیا؟
جی سوری,
یہی سوال ہے میرا کہ پھر کیسے ممکن ہو گئے.
جی دیکھیے, یہ جو کام ہے یہ ایک ماہر تعلیم کا کام ہے, یہ ایک مہاجر کا کام یا کشمیری کا کام یا عالم دین کا کام نہیں ہے. یہاں آپ کوئی اسمبلی کی سیٹوں کا معاملہ طے نہیں کر رہے کہ اس کے اندر کوٹا ہونا چاہیے. ایک ماہر تعلیم وہ جو بچے کا ذہن سمجھتا ہو, آپ کو سائیکالوجسٹ چاہیے, آپ کو اینتھروپولوجی کے اسپیشلسٹ چاہیے, آپ کو سوشیولوجی کے اسپیشلسٹ چاہیے, آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو نظام تعلیم بناتے ہیں. آپ عالم دین سے نظام تعلیم نہیں بنوائیں گے, آپ ترقی پسند دانشور سے بھی نظام تعلیم نہیں بنوائیں گے. اور دنیا میں اسٹینڈرڈ موجود ہیں, آپ آج کے دن اگر آپ دنیا کے تعلیمی معیار کا جائزہ لیجئے یا ایلیمنٹری لیول کے اوپر جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کا جائزہ لیں, تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ سنگاپور کا نظام ہے, فن لینڈ کا نظام ہے, جاپان کا نظام ہے, یہ انوویٹو نظام ہے. انہوں نے ایلیمنٹری اسکول کی سطح پر تعلیم دینے کا پورا طریقہ کار ہی بدل کر رکھ دیا ہے. ایک انقلابی نظام اپنی جگہ جو آ گئے ہیں, جنہوں نے بتایا ہے کہ بچے کو کیا پڑھانا چاہیے اور کیا پڑھانا نہیں چاہیے. یہ فیصلہ آپ, میں, ضیاء الحق صاحب, بھٹو صاحب یا نواز شریف صاحب نہیں کریں گے کہ بچے کو اسلامیات پڑھنی ہی پڑھنی ہے, بچے کو مطالعہ پاکستان پڑھنا ہی پڑھنا ہے, بچے کو 3 زبانیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے. یہ آپ کا میرا فیصلہ نہیں ہے. ماہر تعلیم کون ہوتا ہے یہ بھی ڈیفائنڈ ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آج آپ کو اور مجھے اس کی تعریف ڈھونڈنی پڑے کہ ماہر تعلیم کون ہوگا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو زمام اقتدار بھی سونپ دیتے ہیں اور انہیں لوگوں کو یہ کام بھی سونپ دیتے ہیں جنہیں یہ کام کرنا نہیں آتا. مثال کے طور پہ آپ ایک سائنٹسٹ کو اگر آپ एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन बना देंगे तो वो साइंटिस्ट की तरह से तो सोच सकता है, शायद वो एजुकेशनिस्ट की तरह से नहीं सोच सकता
जी।
मैं आपको एक मिसाल देके बता देता हूँ। डॉक्टर ताऊ रहमान से एक दफा मेरा मुकालमा हुआ तो मैंने उनसे कहा कि जी आप एलिमेंट्री सतह के ऊपर स्कूलों को स्पेक्ट्रम करने की तरफ हम काम क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा ये घास फूस इफेक्ट है, छोटे स्कूलों को हमें इस पर तवज्जो नहीं देनी, हमें पीएचडीज क्रिएट करने हैं, पीएचडीज क्रिएट करेंगे तो इंकलाब आ जाएगा। ये मुशर्रफ साहब की अर्ली जमाने की बात है, आप देख लीजिए उस वक्त से अब तक हमने कितने पीएचडीज क्रिएट किए हैं और उससे क्या इंकलाब हमारे माशरे में आया है। माशरा इसके कि हर कुछ ऐसी बात कोई कॉन्फ्रेंस पढ़ने जो है वो करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, अब किसी को वो रास्ता भी बंद करना पड़ा है। तो वी आर क्रिएटिंग अ टॉप हैवी स्ट्रक्चर जिसके अंदर नीचे से हमारे पास कोई अच्छा मटेरियल नहीं था, बट ऊपर से हमने सोचा कि हम उसकी पॉलिश अच्छी कर देंगे, पैकेजिंग अच्छी कर देंगे तो बड़ा इंकलाब आ जाएगा।
ठीक है,
आप ये देख लीजिए कि इसी निजाम तालीम में ना आपको ना इनोवेशन आप लेकर आ रहे हैं, इनोवेटर्स आपके यहाँ पैदा नहीं हो रहे, एंटरप्रेन्योर्स आपके यहाँ पैदा नहीं हो रहे। तो ये बड़ा डिफाइंड है असूल कि किन लोगों ने निजाम तालीम बनाना है, उन लोगों को ये सौंप दीजिए वो बना देंगे, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी साइंस भी नहीं है इसके अंदर।
मेरा ख्याल है शायद बजट का भी ज़्यादा इशू होता है कि इतने पैसे हैं कि नहीं। हाशिम साहब हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, अयाज शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इनका ताल्लुक जामियतुर रशीद से, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जामियतुर रशीद का एक दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ और वहाँ मैंने देखा है कि जदीद तालीम का भी वहाँ पर इंतज़ाम है, तलबा को पढ़ाया जाता है, लेकिन ये कि मजहबी तालीम पर ज़्यादा फोकस है इस्लामी तालीम पर। अयाज शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आप गुफ्तगू सुन रहे थे, आप हमें ये बताएंगे। हाशिर साहब तो ये बात कह रहे हैं कि बच्चों को शुरू में मजहबी तालीम इसलिए नहीं देनी चाहिए कि जब तक वो इब्तदाई तालीम आप उसे दें और जब वो बाशऊर हो जाए तो फिर उसे मजहब या किसी भी चीज़ का साइंस या यानी इख्तिसासी शोबे जो हैं वो बाद में पढ़ाए जाएँ, तो क्या आप इससे मुत्तफिक हैं और आपका जो तजुर्बा है वो क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर ज़ैदी साहब ये मौका फराहम करने का। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर तालीम तो तालीम है, पहले तो तालीम आती है, उसके बाद इसके सेगमेंट्स आते हैं, कौन सी एजुकेशन कंटेम्प्रेरी है, कौन सी रिलीजियस है, कौन सी दुनियावी तालीम है, कौन सी दीनी तालीम है। और दूसरी बात है कि इस बात पर गौर करना चाहिए कि ये तकसीम कितनी पुरानी है हमारे यहाँ। तालीम को अगर हम देखें बुनियादी तौर पर तो अगर इंसानी तारीख देखें फिर इस्लामी तारीख देखें तो उसमें तालीम तालीम ही थी और बुनियादी तालीम यकसां ही चली आ रही थी। अगर हम देखें तो बगदाद अब्बासिया के दौर में, उमैया के दौर में, उस्मानिया के दौर में, फिर मुगलों के दौर में तालीम तालीम ही थी। ठीक है जी, आप तो बगदाद आपका मरकज था बुनियादी तौर पे, फिर आप समरकंद बुखारा या अंदलुस या हिंदुस्तान की तालीमी निज़ामों को देख लें तो बुनियादी तालीमात एक ही थी, फिर आगे जाके तखस्सुसात हो जाती थी और उस बुनियादी तालीम में जो मरकज होता था वो अगर आप तमाम जहतों से ऐसा जैसे हजरत ने फरमाया कि माहिर तालीम का काम है निसाब को तश्कील करना, तो उस निसाब इतना इनरिच होता था कि अगर कोई हंदसा का माहिर था, कोई फलकियात का माहिर था, एस्ट्रोनॉमी का माहिर था, तिब का था, हिकमत का था और रियाजी का था, अलजबरा का था, जो भी था, तो उसकी बुनियादी तालीम यकसां थी
जी,
दीनी बुनियादी मालूमात उसको होती थी।
तो फिर अब क्यों ऐसा हो गया कि मदरसों में सिर्फ मजहबी तालीम दी जाए?
मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये उस तरफ आ रहा हूँ। फिर 1604 में जब 17वीं सदी हिजरी में हिंदुस्तान में भी यही तालीम थी, जब अंग्रेज आया तो उस वक्त के बाद से हमारे खित्ते में ये दोनों तालीम गाहें, दोनों तालीम सेग्रीगेट हो गए बेसिकली। और ये इस तरह हुआ कि पहले 10-12 साल तक एक ही निसाब के तहत लोग चले आते थे, उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती थी और तकसीम हो जाते थे, कोई फिक्का में, कोई तफसीर में, कोई तिब में, कोई हिकमत में, कोई हंदसा में, कोई जोग्राफिया में, कोई रियाजी में, तो ये सारी सेगमेंटेशन उस वक्त होती थी। लेकिन जब ये आया हमारी जबान फारसी थी और उस वक्त फिर ये डिविजन हो गई कि लोग तैयार होना शुरू हो गए, अचानक अंग्रेजी जबान हो गई जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज था, तो 80% लोग जो है वो मुसलमान वो महरूम हो गए। उस सूरत में ये हुआ कि फिर चूंकि सरकारी तौर पर अंग्रेजी जबान हो गई तो बहुत से उलमाए कराम जो उस जबान के माहिरीन थे फारसी और अरबी के, वो एक रात में जाहिल हो गए और सरकारी मुलाजमतों के अहल ना रहे
जी।
एक तरफ तो ये हुआ। तो फिर जब पाकिस्तान से पहले हमारे जो अकाबिर थे देवबंद के, उन्होंने चूंकि दीनी तालीम मिट रही थी, उन्होंने देवबंद का क्याम किया और हम जो सैयद अहमद खान थे उन्होंने बुनियादी मुस्लिम अलीगढ़ कॉलेज का क्याम किया और ये फासला उस वक्त से शुरू हुआ। आज भी हम अगर निसाबी मरकजी या यकसानी निसाबी तालीम की बात करते हैं
تو یہ تو ہمارا وتیرہ ہے بہت پرانا, اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے, اسی طریقے سے آ جائے, اور بیچ میں جو یہ 400-500 سال کا گیپ آیا تھا, ہم پہیے کو دوبارہ گھما کر اسی طرف لے آئیں گے. تو دس از گڈ,
ٹھیک ہے. اور یہ آپ ظاہر جامع الرشید میں یہ کام کر بھی رہے ہیں کہ جو مدرسے کے بچے ہیں انہیں جو جدید تعلیم ہے وہ دینے کے لیے اس کے لیے کام کر رہے ہیں, اور انہیں کمپیوٹر کی اور انگریزی کی اور مختلف فائنینس وغیرہ کی تعلیم.
جامع الرشید نے بنیادی طور پر اس ماڈل کو متعارف کروایا ہے کہ یہ کوئی اچھمبے کا کام نہیں ہے اور نہ کوئی ناممکن کام ہے. ہمارے ہاں تو میٹرک میں ہم بیسکلی مدارس کے طور پر اس کو قبول کرتے ہیں. سب سے پہلے میں ایک اصولی بات یہ کہہ دوں کہ میں جامع الرشید کا چونکہ نمائندہ ہوں, تو باقی لوگوں کی طرف سے میں بات کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوں. جامع الرشید میں ہم نے میٹرک کی بنیاد پر لوگوں کو انٹیک کرنا شروع کر دیا, اور جب ہمارا ایک عالم فاضل ہوتا ہے تو ساتھ میں وہ کنٹمپرری ایجوکیشن کا گریجویٹ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں او لیولز اے لیولز کی بھی تعلیم ہے, میٹرک انٹرمیڈیٹ کی تعلیم بھی ہے, ایم ایس جو ہے وہ ایم بی اے, ایم اے اکنامکس وغیرہ, فائنانس, ایچ آر, یہ سب ہم پڑھاتے ہیں. پھر تخصصات جرنلزم, ماس کمیونیکیشن, اسلامک فائنانس اور انگلش لینگویج اور عربک لینگویج, یہ تمام چیزیں ہم جامع الرشید میں چلا رہے ہیں. تو پچھلے تقریباً 18 سالوں سے ہم اس کا تجربہ کرتے آ رہے ہیں, اور یہ ممکن ہے اور بہت ہی کامیاب تجربہ ہے.
لیکن ایک یہ بات ہے کہ آپ اس کے لیے ظاہر ہے بہت بڑی رقم خرچ کر رہے ہوں گے, جو تمام اسکولوں کو پاکستان کے اتنے فنڈنگ کرنا ظاہر ہے تو پھر بہت بڑے بجٹ کا کام ہوگا.
بیسکلی ابھی بھی بہت بڑا خرچہ ہو رہا ہے ان پر. تمام اسکولوں کی اپنی بجٹنگ ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ہمارے جامع الرشید کو دیکھیں, کسی بھی مدرسے کو دیکھیں, تو ایک تعلیمی ادارے کے مقابلے میں ان کا بجٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو اگر بجٹنگ کی بات ہوتی ہے, بہت لو بجٹ پہ یہ بہت اچھا معیاری کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اگر یہ ہم یکسانیت پر آ جائیں تو سرٹنلی بجٹ ایلوکیشن جس طرح اسکولوں کو ہوتی ہے تو اسی طرح کو بھی, لیکن ایک ہمیں ایک ایک روڈ میپ اور ایک جو جو ماڈل ہے, ایک پائلٹ پروجیکٹ ہمارے پاس موجود ہے جامع الرشید کی صورت میں. اگر ہم اس کو ان ڈیپتھ مطالعہ کر لیں تو وی کین مینیج اٹ انشاءاللہ.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایس ایس صاحب آپ کا. ہاشم صاحب, آپ گفتگو سن رہے تھے. یہ انہوں نے ایک ماڈل متعارف کرایا ہے کراچی میں, جس میں ساری جدید تعلیم بھی یہ دے رہے ہیں, لیکن یہ کہ کور جو تعلیم ہے, یعنی بنیادی بات یہ کہ آپ اسے ایک عام آدمی سے دیکھے گا تو ایک مدرسے کے طور پہ دیکھے گا جو ایک یونیورسٹی کی صورت میں یہ سارے کام کر رہا ہے. تو یہ کیسا ماڈل ہے آپ کے خیال میں؟
سر, میں بڑے ادب کے ساتھ دو تین باتیں. ایک تو یہ کہ تاریخ ہمیں جس طرح کی بتائی گئی اس میں شاید کچھ تھوڑی بہتری کی گنجائش ہو. انگریز پہ یہ الزام لگا دینا کہ اس کے آنے سے یہاں پہ اچانک فارسی اور عربی کا قلقمہ ہو گیا, سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند ہو گئے, اور ہمیں اپنے تشخص کو بچانے کے لیے مدرسے کھولنے پڑے, یہ تھوڑا تاریخی مغالطے ہیں. ابھی ظاہر ہے اس کا وقت نہیں ہے. اور اسی طرح کوئی ہمارے یہاں یونیفائڈ سسٹم اس بر صغیر کے اندر موجود کبھی بھی نہیں تھا. جو تھوڑا بہت سسٹم ڈیولپ ہوا وہ ایکچولی نکالے کے بعد ہوا, اور اگین ہم اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں. کوئی ڈفرنٹ
اصل بات یہ میں کر رہا ہوں کہ
چونکہ انہوں نے حوالہ دیا اس بات کا, اس لیے وہ بات میں نے کر دی.
جو بات اصل میں ہے وہ یہ کہ اگر مشترکہ,
کبھی اس پہ بات کر لیں گے.
جی, اگر مشترکہ تعلیمی نصاب ہوگا تو پھر اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بعض مدرسے تو جدید تعلیم اپنے طلبہ کو دے رہے ہیں, لیکن جب یکساں نصاب آ جائے گا تو پھر او لیول اے لیول والے کو عربی پڑھنی پڑے گی یا مذہبی تعلیم زیادہ حاصل کرنی پڑے گی جتنی وہ سب پڑھ رہا ہے. یہ خیال ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ بالکل نہیں پڑھنی چاہیے؟
اس میں دو ٹرمز جو ہیں وہ بڑی مسلیڈنگ ہیں. پہلی بات یہ کہ ہم یہ کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جدید تعلیم کیا چیز ہوتی ہے, یا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم انہیں دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں اور دینی تعلیم ساتھ ساتھ دے رہے ہیں, یا ہم انہیں جدید تعلیم اور قدیم تعلیم ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیے, بنیادی تعلیم ہی ہوتی ہے, اور ایاز صاحب نے بھی غالباً اس سے اتفاق کیا ہے. اس کے اندر آپ نہ تو مذہب کا تڑکا لگا سکتے ہیں ایک طرف سے, نہ دوسری طرف سے آپ سائنس کا تڑکا لگا سکتے ہیں. بنیادی تعلیم کے میں نے آپ کو بیسک کانٹینٹس بتا دیے جو کہ ڈیفائنڈ ہیں دنیا بھر میں کہ کیا ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اس کے اوپر توجہ نہیں ہے, بجائے اس کے جو مدرسے تجربات کر رہے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ تجربہ ہے. وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو وہ اپنا جس طرح بچے کو بچپن سے انہوں نے, بہرحال جو میں میرے خیال سے جو اقتصادی شعبہ ہے مذہب, وہ انہوں نے پہلے دن سے فیصلہ کر لیا کہ یہ تو اس نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ساتھ انہوں نے اس کے اوپر ایکسٹرا برڈن ڈال دیا جس میں انہوں نے میٹرک کرا دیا اور یہ ایس ایس سی کرا دی اور وہ کرا دی. اب انہوں نے کہا یہ کامیاب تجربہ ہے. کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میٹرک میں نمبر لے لینا کامیابی کی ڈیفینیشن ہے, ایس ایس سی میں نمبر لے لینا کامیابی کی ڈیفینیشن ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 17-18 سال سے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے جو گریجویٹ ہیں انہوں نے ملکی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کیا. کتنے سائنسدان پروڈیوس ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی سائنسی انوویشن کی ہو. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس میں دنیا میں سب سے نیچے ہیں ہم. ہمارا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کا بنیادی کرائیٹیریا ہے, آپ کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرتے ہیں, کچھ انوویٹ کرتے ہیں. آنٹرپرینیورشپ کے اندر ہم دنیا میں شاید سب سے پیچھے ہیں. جاب اپرچونیٹیز جو ہماری کریٹ ہو رہی ہیں, ہمارے یہاں شعبے بند ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں اب لگتا یہ ہے کہ 3-4-5 شعبے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کا سروائیول ہے, باقی شعبوں میں تو آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں. ایک بچہ جو ایم اے انگلش کر کے یا ایم اے آرکیولوجی کر کے نکلتا ہے, ایم ایس سی آرکیولوجی کر کے, اس کے پاس کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا. تو کیا کوئی پالیسی کی سطح پہ کوئی تبدیلی ہم لا سکے ہیں؟ کیا ہم کوئی ایسے ذہن لا سکے ہیں جنہوں نے کوئی معاشی, کوئی معاشرتی, کوئی سماجی, کوئی تعلیمی انقلاب برپا کیا ہو؟ اگر نہیں تو پھر ہم کامیاب نہیں ہیں. یہ بنیادی کرائیٹیریا ہے. ہمارا تعلیمی نظام ایسے نابغے پیدا نہیں کر رہا, نہ بنیادی نظام تعلیم, نہ ہمارا یونیورسٹی کا نظام تعلیم. دونوں برابر کے قصوروار ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انہیں جو کچھ پڑھا رہے ہیں, آپ ایک روبوٹ کی طرح انہیں رٹاتے جا رہے ہیں, پڑھاتے جا رہے ہیں. آپ ان کی شخصیت کی تعمیر نہیں کر رہے. شخصیت جب تک نہیں بنے گی تب تک یہ وسائل حل نہیں ہوں گے. اور شخصیت کی تعمیر کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. ہم انہیں تین زبانیں پڑھا دیتے ہیں, ہم انہیں سائنس رٹوا دیتے ہیں, ہم انہیں مذہب رٹوا دیتے ہیں, لیکن شخصیت کی تعمیر کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی طرف ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ چیزیں ہیں کیا.
اچھا ہاشم صاحب, ایک بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی نیا کام نہیں کیا, تو اسلامی بینکاری جو ہے اس کے پی ایچ ڈی بھی تھے ایاز شاہ صاحب, اور ہم ماشاء اللہ ہم نے بہت ترقی کی اسلامی بینکاری, اتنے بہت سارے بینک کھل گئے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں شخصیت کی کردار سازی, تو سارے مدرسے یہی سمجھتے ہیں کہ وہ طلبہ کو ایک اچھا مسلمان بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ ایک خاص یعنی داڑیاں بھی رکھتے ہیں اور ماشاء اللہ, اور ایک خاص اسلامی لباس بھی پہننے لگے ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو اپنے حساب سے شخص کی تعمیر. میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر لائن پہ رہیں. ہمیں نوید اسلم صاحب نے جوائن کیا ہے جو ایک سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تجربات ہیں. نوید صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے جو ہمارے سوال ہیں وہ اپنے کچھ اور دوستوں کے سامنے بھی رکھے تھے. ہمیں بتائیں کہ ایک سرکاری اسکول کا ٹیچر کیا سوچتا ہے اگر ایک جیسا نصاب پورے ملک کا بنا دیا جائے, پرائیویٹ اسکولوں کا, سرکاری اسکولوں کا, مدرسوں کا, تو کیا یہ امپلیمنٹ آپ کر سکیں گے؟ اور کیا ہمارے سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز اس قابل ہیں کہ اس پرائیویٹ اسکولوں کے ٹیچرز کے معیار کے مطابق پڑھا سکیں؟
جی جی, میں نے کافی زیادہ واٹس ایپ گروپ پر میں نے آپ کا کوئسچن شیئر کیا تھا. جی, تو جو رسپانس ملا ہے وہ مکس اپ ملا ہے.
جی,
بٹ ان ریالٹی جو یہ ہے کہ یہ سلوگن ہے, ہر گورنمنٹ ایک سلوگن ہے کہ یونیفارم سلیبس کریں گے, یونیفارم سلیبس کریں گے.
اچھا,
بٹ ان ریئلٹی آئی ڈونٹ تھنک اٹس پاسبل.
لیکن آپ مجھے اپنا خیال بتائیں.
جی جی,
مجھے اپنا خیال بتائیں کہ کیا ایسا کریں یا نہیں کریں, اور کریں گے تو کیا آپ پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز جیسا اچھا پڑھا سکیں گے؟
پہلے تو ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ وی ہیو سو لمیٹڈ ریسورسز.
جی,
ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہے, ہمارے پاس اتنے اچھے قابل ٹیچرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ پاکستان میں یہ جو پرابلم ہے یہ آج سے نہیں, آج سے پہلے کی ہے. ٹھیک ہے, آج سے 30-35 سال سے پہلے. ابھی دیکھیں میجارٹی گورنمنٹ اسکولس میں جو ہے وہ جو ٹیچرز ہیں ان کی کوالیفیکیشن میٹرک ہے. ٹھیک ہے, اپنے ٹائم پر وہ بیسٹ ایجوکیشنرز تھے.
جی,
بٹ جیسے جیسے ٹائم چینج ہوتا گیا, ان لوگوں کی ایسے ٹریننگ نہیں ہو پائی, ان کو نئی جدید تعلیم نہیں دی جا سکی, ان کو انگلش نہیں سکھائی جا سکی, تو اسکلز نہیں آئی, تو وہ ہمارا پورا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے نا وہ کلیپس کر گیا. اب یہ ہے کہ اب جو اسکولز ہیں ان میں اس طرح کے ٹیچر اویلیبل نہیں ہے کہ جو بیسک انگلش پڑھا سکیں, بیسک نالج کمپیوٹر کا پرووائڈ کر سکیں. اور دوسری, اگر آپ ایک یونیفارم سلیبس کر دیتے ہیں تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ادھر سوسائٹی میں ڈفرینٹ کلاس کے اسٹوڈینٹس ہیں, کچھ رچ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, کچھ ہمارے گورنمنٹ اسکول جیسے جو بہت ہی پور ہیں, ہارڈلی وہ 20 روپے فیس مینج کرتی ہیں دینے کے لیے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جو اب یہ پرابلم جو ہوگی وہ اپر کلاس کو بھی ہوگی اور لوور کلاس کو بھی ہوگی, کیونکہ اپر کلاس کے لیے جو بنے گا تو وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہو پائیں گے.
جی,
اس میں بالکل لمیٹڈ چیزیں ہوں گی, اور لوور کلاس تو آگے ہی بہت ہی پیچھے جا رہی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں اس پر کنسیڈر کرنا چاہیے, کہ ہم کیا چیز ڈیولپ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں. ابھی جو اسٹیٹس کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گورنمنٹ اسکولس میں ہر دوسرا بچہ ریڈنگ اسکلز نہیں کر سکتا, اس کو انگلش نہیں, اس کو اردو بیسک ریڈنگ نہیں آتی, بیسک ارتھمیٹک آپریشنز نہیں کر سکتا. تو یہ اتنا سم ٹائمز ہارڈ ہو جاتا ہے کہ ایز اے میں ٹیچر ہوں تو جب میرے پاس ایک فائیو کلاس کا اسٹوڈنٹ آئے گا تو اس کو بیسک اپنا نیم نہیں لکھنا آتا, تو اس کو میں نے کیسے اس کے اسکلز ڈیولپ کرنی ہے, یہ بہت ہی مشکل ہے. تو آئی تھنک میں بھی اس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس کو یونیفارم کرنے کی بجائے ایک ایمرجنسی ریفارم کرنا چاہیے, ایک اسٹارٹ اپ لائف پروگرام کرنا چاہیے جیسے وہ ایجوکیشنرز کو انوائٹ کرے, ٹیچرز کو انوائٹ کرے کہ اگر کسی کے پاس آئیڈیا ہے اس کو بیٹر کرنے کا وہ شیئر کریں, ان آئیڈیاز پر کام ہو. بات یہ کہ گورنمنٹ صرف سلوگن پر کام کر رہی ہے, نہ وہ اپنی پیشن انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے, نہ اس پر پیسہ انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے, اور جو بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے وہ بالکل ہی زیرو سے اسٹارٹ اپ لینا چاہ رہی ہے. اب جو نواز شریف کی گورنمنٹ نے جو کام کیے تھے وہ سب بھی پروجیکٹ کو ادھر اسٹک کر کے یہ گورنمنٹ دوسرے پروجیکٹ اسٹارٹ کر رہی ہے.
ٹھیک ہے نوید, بہت شکریہ, آپ نے بہت اہم باتیں کی ہیں. اور میں ہاشر صاحب سے ایک آخری سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ نے گفتگو سنی, اب آپ بتائیں کہ ہمارا یہ سرکاری اسکولوں کا نظام ہے اور ٹیچرس کو ٹریننگ کیسے فراہم کریں کی جا سکتی ہے اگر ہم یکساں نصاب لائیں گے, تو یہ گیپ کیسے فل کریں گے؟
دیکھیے صرف دو تین باتیں میں کوشش کروں گا کہ مختصر رکھوں اسے. یکساں نصاب تعلیم طبقاتی نہیں ہے, یکساں البتہ نظام تعلیم جو ہمارا بنیادی ہے اس میں طبقاتی نظام موجود ہے. تو ہمیں صرف یکساں نصاب کی تشکیل نہیں کرنی, ہمیں ایک ایسے نظام کی تشکیل کرنی ہے جو سب بچوں کو ایک جیسے مواقع مہیا کرے. اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں. پہلی چیز جو نئی صاحب نے کی بالکل ٹھیک بات کی, ہمارا ٹیچر جو ہے وہ بہت ہی برے حالات میں. آپ, میں خود ایک استاد ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو شخص کچھ اور نہیں کر سکتا وہ استاد بن جاتا ہے. بہت کم آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو استادی کا شعبہ جو ہے یا تعلیم کا شعبہ اس لیے چنتے ہیں کہ یہ ان کی پہلی چوائس ہوتی. تو ہمارے یہاں جو سب سے گیا گزرا طبقہ ہے وہ تعلیم کے شعبے کے اندر بچوں کو یونیورسٹی کی سطح سے لے کے اور پرائمری اسکول کی سطح تک پڑھا رہا ہے. اب اس میں بے شمار چیزیں ہیں, آپ تنخواہیں امپروو کر دیں, آپ اس کے لیے کوالیفیکیشن کرائیٹیریا رکھ دیں, آپ اس کے لیے, پہلے ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ آپ باقاعدہ ڈپلوما, ٹیچر ٹریننگ ڈپلوما دنیا بھر میں, آپ امریکہ میں ہیں آپ کو وہاں بھی پتا ہوگا اور برطانیہ بھی اور باقی دنیا کے ممالک میں بھی, آپ یونیورسٹی میں پڑھا سکتے ہیں ٹیچر ٹریننگ کے بغیر, اسکول کے اندر نہیں پڑھا سکتے جب تک آپ کے پاس ٹیچر ٹریننگ ڈپلوما نہ ہو. وہ باقاعدہ دو تین سال کی بڑی اچھی خاصی ایکسرسائز ہوتی ہے. تو آپ کو ٹیچر ٹریننگ کرنی پڑے گی, ٹیچرس کو آپ کو اس لیول تک لانا پڑے گا. جب تک آپ نہیں لائیں گے, ظاہر ہے آپ نصاب تعلیم بنا بھی دیں تو نصاب تعلیم ڈلیور تو اسی ٹیچر نے کرنا ہے, اس ٹیچر کے اس وقت کوئی حالات نہیں. نصاب تعلیم کے اندر جو کانٹینٹس ہیں اس کے اندر آپ کو یہ توجہ دینی پڑے گی کہ بچے کو کرٹیکل تھنکنگ آپ کو سکھانی ہے, بچے کی سوشل سائنسز اسکلز آپ نے ڈیولپ کرنی ہے, اس کی سیوک سینس آپ نے ڈیولپ کرنی ہے, اور اس کے اندر ایک بیسک ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. ہمارا جو نیشنل کریکولم ہے, کچھ عرصہ پہلے مجھے اسے اسٹڈی کرنے کا اور اس پہ کام کرنے کا موقع ملا, اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں لرننگ آؤٹ کمس. تو ہم فیصلہ کر لیں کہ بھائی یہ لرننگ آؤٹ کمس ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب 16 سال کا ہو تو وہ یہ کام کرنے کے قابل ہو, یہ چیز سوچنے کے قابل ہو. لرننگ آؤٹ کم کے حساب سے آپ اسے ڈیفائن کر لیجیے, اور جب آپ اسے کریں گے, کچھ عرصہ پہلے ہم نے سندھ کے ایجوکیشن پلان کے اوپر کام کیا تھا, تو ہمیں لگا یہ کہ جو 100 لرننگ آؤٹ کمس ہیں اس کی جگہ شاید 50 ہوتی تو مناسب ہوتی. ریڈنڈنسیز بہت زیادہ ہیں, ہم ایک چیز کو 100 مختلف طریقوں سے کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہم بچے کو اتنا کنفیوز کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز سیکھ نہیں پاتا. اور ابھی یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم صرف اسکول کے حد تک بات کر رہے ہیں, ابھی ہم نے کالج یا یونیورسٹی کی سطح پہ کوئی بات نہیں کی.
جی,
تیسری یا چوتھی چیز جو ہے, ہمارے پاس اسکول رینکنگ کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. ونس اگین, ایک پروجیکٹ ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے کیا فیڈرل بورڈ کے لیے اسلام آباد کی سطح پہ, جہاں پہ ہم نے اسکولوں کو رینک کر کے دیکھا کہ کون سا اسکول دوسرے اسکول سے بہتر ہے. اسکول کمپیٹیٹو کرنے پڑیں گے آپ کو, ایک رینکنگ سسٹم جس کا یونیورسٹیز کا ہے ڈیولپ کرنا پڑے گا تاکہ اسکول ایک دوسرے سے مقابلے کی دوڑ میں تھوڑا سا آگے جا سکیں. کمیونٹی پارٹیسپیشن آپ کو امپروو کرنی پڑے گی, اسکول کمیونٹی سے ڈی لنکڈ ہے مکمل طور پہ. اگر وہ کمیونٹی کے ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو ان کے درمیان جو سیوک سینس ہے, جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں, وہ ڈیولپ نہیں ہوگی. ایک پارٹیسپیٹو فلاسفی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگی. یہ سارے کام اگر ہم کرنے کو تیار ہیں, اور ذہن میں رکھیے اس کے لیے کوئی بہت بڑے بجٹ نہیں چاہیے, میں بالکل ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں. ایکچولی آپ کو بجٹ اپنے کٹ کرنے پڑیں گے, جو آپ بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جو آپ کے نہیں کرنے والے. اگر ہم صرف 2.5% اپنا جی ڈی پی کا خرچ کرتے ہیں تعلیم پہ, لیکن وہ بھی کافی ہے اگر اسے سلیقے سے خرچ کیا جائے. ہم سلیقے سے خرچ نہیں کرتے. نوید صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ ایک نیا پلان بنا لیتی ہے اور 3 سال بعد وہ پالیسیز جو ہیں بالکل ریورس ڈائریکشن اختیار کر لیتی ہیں. تو یہ کام کرنے والے ہیں, کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.
ایک بات, یہ ہمیں ذوالفقار بچانی صاحب نے جوائن کر لیا, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ بہت اہم اور دلچسپ گفتگو کر رہے ہیں. ایک سوال اور میرے ذہن میں آئے, میری حیدر حسین صاحب سے بات ہوئی, ہمارے ایک دوست ہیں جو ناروے میں کے محکمہ تعلیم سے منسلک ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ہر کچھ سال کے بعد نصاب پر نظر ثانی ہوتی ہے, اور وہ شاید آج کل ہو رہی ہے, اور یورپ کے مختلف ملکوں کے لوگ ناروے آئے ہیں اور اس میٹنگ میں وہ شریک تھے جہاں پر یہ طے کیا جا رہا ہے کہ پورے یورپ میں ایک ہی جیسا نصاب کریکولم ہونا چاہیے. تو ایک بات یہ کہ چلیں ٹھیک ہے یکساں نصاب اور کی بات تو جب ہم کریں جب یکساں نظام تعلیم ہو, لیکن یہ کہ ریویو بھی کیا جاتا ہے, کیا ہمارے ہاں بھی اس طرح ریویو کیا جاتا ہے اور ایسے نصاب کے اوپر سوچتے ہیں کہ یہ چیز نکال دیں یا ڈال دیں؟ شاید ابھی کچھ انہوں نے مسٹر چپس کے نام سے ایک وہ نکالنے کی کوشش کی ہے, شاید نکال دیے ناول
نکال دیے. جی جی,
تو لیکن یہ کہ اور ہم نہیں سنتے کہ کوئی ریویو کیا جا رہا ہے یا بدلا جا رہا ہے یا حالات کے حساب سے اسے بنایا جا رہا ہے.
جی
میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ ریویو ہونا چاہیے کتنے عرصے میں؟ جی
جی, اگر ریویو ہوتا ہے, ریویو ہر کچھ ہوتا ہے
جی,
لیکن ریویو میں ہوتا ہے, میں آپ سے کیا بات کروں, مطلب ایسے بہت سے لوگ ہیں ڈاکٹر نام ہے جن سے موقع کرائی, بتاتے ہیں کہ ریویو ہے, وہ بس مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ہم مل بیٹھتے ہیں اور کام کر لیتے ہیں. پالیسیز اوپر سے ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہیں کہ آپ نے اس دفعہ یہ کرنا ہے, اس دفعہ اس کو تھوڑا سا یہ مذہبی پیش دے دیجیے, یا اس کو اس دفعہ تھوڑا سا روشن خیالی والا پیش دے دیجیے, جو آپ سمجھ رہے ہیں نکال دیجیے یا ڈال دیجیے, یہ ڈکٹیشن ہوتی ہے. تو ریویو ہے وہ کنٹمپرری نیڈس کے مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کیا جاتا, ریویو گورنمنٹ کی جو لائن ہے اس کو ٹو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانا پڑے گا ایجوکیشنل بورڈس کو. اگر آپ اچھا دوسرا ایک اور مسئلہ ہے, ہمارے یہاں کو پتا ہے ہمارے یہاں 32-33 ایجوکیشنل بورڈز ہیں ملک
میں,
وہ ان ہر بورڈ جو ہے وہ مختلف طریقے سے ایگزام لیتا ہے, ایک مختلف طریقے سے پڑھاتا ہے, کتابوں کا بھی فرق پڑ جاتا ہے. تو نصاب تعلیم یکساں نصاب ڈسٹرکٹ تو پہلے تو پورے ملک میں ایک بورڈ کے نیچے لائیے, اسے انڈیپینڈنٹ دیجیے, اسے اٹانومس باڈی کے طور پر بنائیے, اس کے بعد پھر باتیں کریں گے نصاب تعلیم چینج کرنا ہے اور نظام تعلیم چینج کرنا.
ٹھیک ہے حاشی صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ کا کافی وقت ہم نے لیا لیکن آپ نے بہت اہم اور بہت ضروری باتیں کی ہیں. ذوالفقار صاحب سے بات کرتے ہیں. ذوالفقار صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ بھی گفتگو سب سن رہے تھے. میں یہ جانتا ہوں کہ آپ نے سندھ حکومت کے لیے نصاب کی تیاری میں کچھ کام کیا تھا, یو ایس ایڈ کا جو پروجیکٹ تھا اس میں, تو ہمیں یہ بتائیں وہ کیسا تجربہ تھا اور کیا اس میں مشکلات پیش آئیں, اور آپ نے ٹیچرس کی ٹریننگ کا بھی بندوبست کیا تھا, ہمیں کچھ اس بارے میں بتائیں گے؟ ہم ذوالفقار صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا تھا. ہم آج بات کر رہے ہیں.
ہلو
جی سر, آپ ہمیں آپ کو آواز آ رہی؟
جی
ذوالفقار صاحب, میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کا پروجیکٹ تھا جس میں خاص طور پہ پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے نصاب کی تیاری اور ٹیچرس کی ٹریننگ کا کام کیا گیا تھا, وہ ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ ہمارے سامعین جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں.
جی شکریہ مبشر, اور ساتھیوں کو سب کو سلام. سامعین کو, گورنمنٹ آف سندھ اور یو ایس ایڈ نے 2014 میں ایک 5 سالہ پروگرام سندھ بیسک ایجوکیشن پروگرام کے نام سے شروع کیا تھا, اور اس پروگرام میں میں نے 3 سال ایک ٹیچر ٹریننگ ایڈوائزر کے طور پہ کام کیا. تو اس حوالے سے جو میرا مختصر ایکسپیرئنس ہے وہ میں کوشش کروں گا بتانے کی. یہ پروگرام جو سندھ بیسک ایجوکیشن پروگرام تھا, یہ ایجوکیشن ریفارمز جو گورنمنٹ آف سندھ کے پلان تھے ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے پروگرام آیا تھا, جس کے اندر 4 میجر کمپوننٹ تھے. ایک اسکول کنسٹرکشن کا تھا, دوسرا کمیونٹی انگیجمنٹ کا تھا, تیسرا ٹیچرس ڈیولپمنٹ کا تھا, چوتھا آفیسرس کی اپ ٹو ڈیٹ جو آج کی جو ماڈرن نالج ہے اس حوالے سے ان کا ایکسپیرینس اور ٹریننگ. میرا تعلق ٹیچرس ٹریننگ پر اور مٹیریل ڈیولپمنٹ پہ تھا, جو کہ سندھ ریڈنگ پروگرام کے نام سے اس کا ایک کمپوننٹ تھا. ہم نے اس میں کوشش کری کہ ہم جو ریڈنگ اسکلس ہیں, پرٹیکولرلی ہمارے پبلک سیکٹر اسکول کا جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے لینگویج کے, اردو اور سندھی, ان دونوں لینگویج کے جو ریزلٹس آ رہے تھے پچھلے, یعنی 2014 سے پہلے کے جو اسسمنٹ ہو رہے تھے انڈیپینڈنٹ اور گورنمنٹ کی طرف سے, وہ بہت ہی ڈکلائننگ لیول پر آ رہے تھے. فار ایگزامپل 18% اوور آل ریڈنگ اسکلز آ رہے تھے کے بچوں پورے 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 کنٹری کے یا پھر اسپیسیفکلی پروونس کے دیکھیں تو 33% ان پروونس کے آ رہے تھے. اچھا ہم نے بھی پھر ایک چھوٹا سا سروے کیا جو کہ ارلی گریڈ ریڈنگ اسسمنٹ ایگرا کے نام سے ایک ٹول ہے, انٹرنیشنلی یوز وائڈ ٹول ہے, ویلڈ ہے اور بہت سے ممالک اس کو یوز کرتے ہیں. ہم نے بھی اس کو سروے کے طور پہ یوز کیا اور جب ہم نے اس کے ریزلٹ دیکھے تو ہمارے پاس 41% بچے تھے جو کہ گریڈ 3 میں تھے اور وہ گریڈ 2 کا ٹیکسٹ پڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے, کوئی ایک یا دو لفظ. باقی جتنے بھی بچے تھے اراؤنڈ مور دین اراؤنڈ 60% وہ نہیں پڑھ پا رہے تھے. تو یہ لینگویج ریڈنگ کے اسکلس جو تھے وہ بہت ہی کمزور تھے, جس کی وجہ سے اسکول ڈراپ آؤٹ بھی ہو رہا تھا بچوں کا, لرننگ آؤٹ کمس پہ بھی امپیکٹ آ رہا تھا اور بہت سے کوالٹی کے اور سبجیکٹس میں بھی چیلنجز آ رہے تھے. تو ہم نے پھر ایک دو اسٹڈیز اور کی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ریڈنگ اسکلس کی امپروومنٹ کے لیے جو مواد ٹیچر اسکول میں یوز کرتے ہیں اسپیشلی گریڈ 1 اینڈ گریڈ 2 میں وہ ہے کیا. تو وہ ہمارے پاس نارملی ایک تو ٹیکسٹ بکس ہیں جو کہ وائڈلی یوز ہوتی ہیں, پھر کچھ اسکولس جو ہیں اپنی بساط کے مطابق بازار سے مٹیریل خریدتے ہیں جو کہ بچوں کی اشاعتی ادارے پبلش کرتے ہیں. تو ہم نے ان تمام بکس کو بھی کلیکٹ کیا اور ان کو دیکھا کہ وہ کتنی کوالٹی کے بکس بنے ہوئے ہیں ریڈنگ اسکلس کے حوالے سے. تو پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس میں بھی بہت سے گیپس ہیں جو سائنٹیفک وے آف ٹیچنگ لینگویج اسکلس ہیں ان کو فالو کر کے وہ کتابیں نہیں بنائی گئیں. اس میں کچھ کتابیں تھیں جو کہ اسٹینڈرڈ پر کسی حد تک اترتی تھیں, باقی نہیں اترتی تھیں. اس سچویشن کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ ہمیں خود سے پھر ایک مٹیریل پروڈیوس کرنا پڑے گا جو گریڈ 1 اینڈ گریڈ 2 کے بچوں کی ریڈنگ اسکلس دیں ادر دین ٹیکسٹ بک کے سپلیمنٹ کریں, کیونکہ ٹیکسٹ بک میں زیادہ مواد نہیں دیا جاتا. نارملی باہر کے اسکولوں میں ٹیچرز خود ایڈیشنل مٹیریل خود سے بناتے ہیں تھرو نیٹ کے اور اپنی کریٹیویٹی اسکلس کے. ہمارے یہاں چونکہ پبلک سیکٹر اسکولس میں اساتذہ کی تربیت اور اپنی موٹیویشن کا بہت فقدان ہے, لہٰذا وہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز تھی نہیں. لہٰذا ہم نے یہ پھر جو گورنمنٹ آف سندھ ہے اس کو یہ ساری سچویشن بتائی, ان کے جو بیورو آف کریکولم ہے اور ٹیکسٹ بک بورڈ ہے ان کے ساتھ بیٹھے اور کریکولم ونگ ہے ان کے ساتھ بیٹھے, ان کو یہ ساری سچویشن بتائی. اور پھر ہم نے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی ایکسپرٹ کی جس میں ٹیچر ایجوکیٹر سے پریکٹسنگ ٹیچرس تھے اور انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس تھے جو اکیڈمک سے جن کا تعلق تھا. اس طرح کا ایک گروپ فارم کیا اور پھر انہوں نے پورا ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کی کہ کیا مٹیریل کی مسنگ ہے اور کس طرح ہمیں اس کو بنانا ہے. ہم نے ریفرنس رکھا انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ ہے ریڈنگ اسکلس کو پڑھانے کے لیے. تو اس طرح ہم نے گریڈ 1 اینڈ گریڈ 2 کے لیے کوئی تقریباً 80 کے قریب اسٹوری بکس بنائے دونوں لینگویجز میں اور 400 کے قریب لیسن پلانس بنائے دونوں گریڈ کے لیے اور دونوں لینگویجز کے لیے. اور پھر اس مواد کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کی ہم نے ون شاٹ تربیت نہیں دی اساتذہ کو, ہم نے تربیت بھی دی, پھر اسکول بیسڈ آبزرویشن بھی کی اور کوچنگ بھی کی. تو اس طرح ہم نے تقریباً کوئی 3.5 سال یہ کام کیا اور ایک 1.5 سال ہم نے یہ سارا اسٹریٹجی اور مٹیریل ڈیوائز کیا.
پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب 5 سال پورے ہو گئے
دسمبر
جی جی
سر لاسٹ ایئر سپٹمبر 2018 میں یہ پروگرام ہم نے 5 ایئر کا کنکلوڈ کیا اور اس پہ پھر ایک اور اسٹڈی بھی تھی کہ کیا اس کا امپیکٹ پڑا اور نہیں پڑا, جو کہ انسٹیٹیوٹ فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ نے بھی کی اور یو ایس اے آئی ڈی نے خود سے بھی تھرڈ پارٹی کے تھرو کی, جس میں کہ یہ پتا چلا کہ یہ مٹیریل اور یہ اسٹریٹجی کام اس نے کیا یا نہیں کیا. جی
لیکن پھر سندھ گورنمنٹ نے اس کو آگے بڑھایا, یہ مزید اب چل رہا ہے پروگرام یا کیا ان کی پھر اونرشپ ہے کہ نہیں ہے؟
جی سندھ گورنمنٹ کے ہم نے انیشلی یہ مٹیریل سارا بنایا تو پبلک سیکٹر اسکول کے لیے تھا, لیکن بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ تو جہاں بھی اردو اور سندھی اسکول لینگویج اسکول میں پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ بھی یہ صورتحال ایک جیسی ہے, جس میں مثال کے طور پر ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول کی بھی صورتحال سیم ہے. اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے سیمی آٹونومس ادارے مثال کے طور پر سندھ میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, ان کے جو اسکولس ہیں ان میں بھی اس طرح کے مسائل یا چیلنجز ہیں. تو گورنمنٹ آف سندھ نے جو ان کا ذیلی ادارہ ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن, اس کے تھرو اس مٹیریل کو اڈاپٹ کیا اور جو اس وقت سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تقریباً 900 کے قریب اسکولس ہیں وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. گورنمنٹ کو ہم نے اوور آل ساری اسٹریٹجی بنا کے دے دی ہے, اور پھر اتفاق سے یہ ہوا کہ پچھلے الیکشنس میں گورنمنٹ کا نیا سیٹ اپ آیا تو ساری منسٹری اور بیوروکریسی چینج ہوگی, تو وہ ہم آگے اس کو بڑھا نہیں پائے, لیکن وہ ساری چیزیں ہم نے گورنمنٹ کو دے دی ہیں اور امید یہ ہے کہ وہ آگے چلیں گی. کیونکہ ابھی ایک اور پروگرام جو ہے وہ پاکستان ریڈنگ پروگرام کے نام سے پروونس میں بھی چل رہا ہے اور نیشن وائڈ بھی چل رہا ہے, وہاں کی ایک ٹیم ہے وہاں پہ جو کہ اس کام کو فالو اپ کر رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, تو امید یہ ہے.
ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں اس بارے میں بتایا کہ اگر خواہش ہو اور بجٹ ہو اور کوئی کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, یہ نصاب کیسے تیار کرنا ہے, کیسے تربیت دینی ہے اساتذہ کو, اور پھر کیسے اس کو مانیٹر کرنا ہے. ہمیں سحر افشاں گیلانی نے جوائن کر لیا. سحر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ پاکستانی اور کئی غیر ملکی اسکولوں میں پڑھا چکی ہیں, کام کر چکی ہیں, اور آپ نے لاہور میں ایک اسکول بھی قائم کیا ہے کم آمدنی والے خاندانوں کے بچوں کے لیے, اور وہ عالمی معیار کے اسکول ہیں. ہمیں بتائیں گے کہ آپ یو اے ای کے اسکولوں میں اور پاکستان کے اسکولوں میں کتنا فرق ہے, اور کیا یو اے ای میں سب سارے بچے ایک ہی نصاب, سارے اسکولوں کے بچے ایک ہی کریکولم پڑھتے ہیں, اور پاکستان میں کتنا گیپ ہے مختلف نظام ہے تعلیم کے کریکولم میں؟
جی مبشر, شکریہ. ایسا ہے کہ میں کیونکہ خود ایک گورنمنٹ اسکول سے پڑھی ہوئی ہوں اور پہلے ایک چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں پڑھی ہوں, پرائمری اسکول میں, اور اس کے بعد گورنمنٹ اسکول میں, سو آبویسلی میں اس کو کمپیئر کر سکتی ہوں. اور اس کے بعد یو اے کے میرے ایکسپیرئنس میں میں نے یہ سیکھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کون سا نصاب استعمال کر رہے ہیں, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کے جو یو نو جو بھی بورڈ ہے آپ کا, جس سے بھی افیلیشن ہے, وہ کون سا ہے. بیسکلی جو چیز میں نے یہاں نوٹس کی یو اے میں آ کے وہ یہ تھی کہ کیونکہ میں نے مختلف اسکولوں میں کام کیا اور وہاں پہ مختلف نصاب جو تھا وہ فالو کیا جا رہا تھا, تو اس میں میں نے یہ نوٹس کیا کہ آپ بیسکلی بچوں کو جو مقاصد ہوتے ہیں کسی بھی مضمون کے, آپ ان کو لے کر چلتے ہیں, اور جو جسے ہم کانٹینٹ کہتے ہیں وہ آپ اور کسی بھی جگہ سے اٹھا سکتے ہیں. یہاں پر اس وقت یہ چیز چل رہی ہے, اور بہت سارے اسکول جو ہیں وہ ایک ہی, جیسے اگر کوئی امریکن کریکولم ہے یا اگر کوئی برٹش کریکولم ہے یا پاکستانی کریکولم اسکول بھی جو یو اے کے اندر ہے, ان میں آپ جس بھی اسکول میں جائیں گے ان کی جو کتابیں ہیں یا جو نصاب ہے وہ بالکل مختلف ہے, لیکن مقاصد جو ہیں وہ سیم ہیں, کیونکہ یو اے منسٹری ان مقاصد کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. اگر اس کا اگر کمپیریزن پاکستان سے کیا جائے تو پاکستان کے اندر بیسکلی یہ نہیں ہو رہا, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی پرائیویٹ اسکول کھلتا ہے تو وہ اپنی جو بھی ان کے مقاصد ہیں مضامین کے وہ کہیں سے بھی اٹھا رہے ہیں, اور ان کا پاکستانی جو ایک نصاب ہے ہمارا جو نیشنل ایک کریکولم ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی اس کی کوئی الائنمنٹ کی جاتی ہے, تو اس میں ایک ڈینجر یہ ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے کہ بچے کو شاید اپنے ارد گرد کی اپنی سراؤنڈنگس کے بارے میں شاید اتنی انفارمیشن نہ ہو جتنی اس کو شاید دنیا کے بارے میں ہو, تو وہ بہت ضروری ہے, اپنی زمین سے جڑ کے رہنا بہت ضروری ہے میرے حساب سے. آپ کہیں سے بیٹھے ہوں اور کیسے بھی اسکول میں پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں, یہ بہت ضروری ہے کسی بھی بچے کے لیے کہ وہ اس کو اپنی جو ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں پتا ہو. تو وہ جو مضامین کے مقاصد کی میں بات کر رہی ہوں وہ بیسکلی آپ کو ایک ایک کنٹری اور ایک ایک منسٹری یا جو ایک گورنمنٹ کا جو ایک ادارہ ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ یو اے ای میں تو وہ سسٹم بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے, لیکن آبویسلی پاکستان ابھی اس لیول پر شاید پہنچا نہیں ہے. گورنمنٹ اسکول جو ہیں ان کا بالکل علیحدہ نصاب ہے, ان کے بالکل علیحدہ مقاصد چل رہے ہیں, اور جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے بالکل علیحدہ مقاصد چل رہے ہیں. اگر تو پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ بچوں کو میٹرک کے لیے تیار کر رہے ہیں, پھر تو شاید وہ اٹھائیں گے وہ کتابیں اور وہ مضامین اور وہ مقاصد وہ اٹھا کے بچوں کو پڑھائیں گے, لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر وہ کہیں سے بھی کوئی بھی مٹیریل اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو وہ استعمال کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اس میں تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم اسکریننگ کہتے ہیں, وہ ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہو پاتی ہے شاید, کیونکہ اس کے لیے بھی ہمارے اساتذہ کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. ہم اپنے ٹیچرس کو بالکل یہ انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتے کہ کون سی چیز بچوں کو فلٹر کر کے دینی ہے کون سی نہیں کر کے دینی ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک کھچڑی سی بن جاتی ہے جو کہ ایکچولی میں بنی ہوئی ہے.
سر مجھے یہ بتائیں کہ
یکساں نصاب کی جو بات آپ نے اٹھائی ہے میرے خیال میں, جی
میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جو لاہور میں اسکول قائم کیا تو اس کے لیے پھر آپ نے کیا سوچا کہ کیسا کہاں سے کتابیں اٹھانی ہیں, کیسا نصاب بنانا ہے, اور پھر ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے بھی کچھ آپ نے سوچا, وہ کیا ہے؟
جی جی اس میں یہ ہے کہ ایک جب میں یہاں یو اے میں آئی تھی تو یہاں پہ میرا جو ہے ایک انٹروڈکشن ہوا تھا ایک کریکلم سے جسے ہم آئی بی انٹرنیشنل بیکلوریٹ کے نام سے جانتے ہیں اور اس کریکلم میں میں نے آلموسٹ 15 سال کام کیا اور میں نے یہ سمجھا کہ آپ ٹیچر کو اور بچے کو آپ ایک اسکل کے لیے تیار کرتے ہیں, کچھ ایسی اسکلز ہیں کچھ ایسی مہارتیں ہیں جو آپ کو بچوں کو دینی ہے اور اس کے بعد آپ ان کے ہاتھ میں کوئی بھی کانٹینٹ پکڑا دیں گے کچھ کوئی بھی کتاب پکڑا دیں گے تو وہ اس کے ان مہارتوں کی وجہ سے اس کو اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. اور میں نے جو اپنا کریکلم ڈیولپ کیا ہے اس وقت جو نصاب بنایا ہے اسکول کے اندر وہ ہم لوگوں نے خود زیرو سے ایک آپ سمجھ لیں کہ اس کو شروع کیا ہے اور ٹیچرز کو میں نے اس کے لیے باقاعدہ ٹرین کیا ہے, اس کے لیے ایک پراپر ٹریننگ ہوتی ہے ٹیچرز کی. میں پورا سال وہاں پاکستان میں اپنی جاب وغیرہ یہاں سے یو ای چھوڑ کے وہاں پہ بیٹھی, جا کے میں نے اپنی ٹیچرز کو اپنے پرنسپل کو وہاں پہ ٹرین کیا, ایون کہ جو والدین ہیں ان کو بھی ٹرین کیا کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہم ایک کریکلم لے کے آ رہے ہیں نصاب لے کے آ رہے ہیں یہ ان کے بچوں کو کس طرح سے مدد کرے گا آگے, تو ان کو بھی ٹرین کیا اور اس کے بعد زیرو سے ہم نے وہ شروع کیا اور اس کو ڈیولپ کیا وہ سارا ہم نے خود سے. لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت ساری جو مدد ہے وہ ہم نے پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتابیں ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہم نے وہاں سے بھی اٹھایا ہے, بہت بہت کچھ ہم نے وہاں سے اٹھایا ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک بچے کو اپنے ارد گرد کے اپنے ملک کے اپنے شہر کے بارے میں پتا ہونا بہت ضروری ہے, جب تک اپنے اوپر اسے اعتماد نہیں ہوگا یہ بہت مشکل ہے کہ وہ دنیا میں کہیں کامیابی حاصل کرے, تو وہ چیز بہت ضروری ہے. تو فنڈامنٹلز ہم نے وہیں سے اٹھائے ہیں لیکن ہم نے پھر اس کو الیبوریٹ بھی کیا ہے. جیسے اگر کوئی سائنس کا کانسیپٹ ہے تو ہم اٹھائیں گے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہی کسی کتاب سے, لیکن پھر ہم اس کو فردر ڈیولپ کرتے ہیں, اس کے لیے ہم اور ریسورسز ڈھونڈتے ہیں, اس کے لیے ہم نے پی ایس ایم کی کتابیں بھی ڈھونڈی ہیں اور بھی بہت ساری کتابیں ایسی جو ہم نے لا کے اپنے اسکول میں رکھی تاکہ جو اساتذہ ہیں وہ اس سے مدد لے سکے. تو وہ صرف اپنی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ ہر کتاب سے جہاں سے ان کو ایک اچھی چیز ملتی ہے وہ اس کو وہاں سے اٹھاتے ہیں.
ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور میں خوشی سے یہ دوستوں کو سامعین کو بتا سکتا ہوں کہ آپ میری کلاس فیلو ہیں اور جتنے پیسے آپ کما لیتی ہیں وہ سارے آپ اس اسکول پہ خرچ کر رہی ہیں تاکہ کم آمدنی والے خاندانوں کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ. ہم نے سوشل میڈیا پر دوستوں سے درخواست کی تھی کہ آپ اس بارے میں کچھ اگر کہنا چاہتے ہیں, کوئی آپ کی رائے ہے, آپ کے کوئی تبصرے ہیں تو ہمیں بھیجیں. تو تین دوستوں نے جو ہمیں اپنی آواز میں تبصرے بھیجے, پہلے وہ سنواتے ہیں پھر میں مزید لوگوں کے نام لوں گا اور بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا تبصرے کیے ہیں. یہ سب سے پہلے یاسر چٹھا اور پھر ہمارے دوسرے دوستوں کی گفتگو آپ سنیے.
صاحب تو صرف لرننگ کانٹینٹ ہوتا ہے یا اس کانٹینٹ کو اس مواد کو کس طرح ڈلیور ہونا ہے, اس کے لیے ایک بہتر تربیت یافتہ اچھے انداز سے چیزوں کو اور آئیڈیاز کو ان لیسنس کو پہنچانے کے لیے ٹیچرز چاہیے ہوتے ہیں. ٹیچرز کی تربیت بھی اسی سلسلے کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ ہے اور بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ہی کس جگہ بیٹھ کے کیسے ماحول میں وہ بچوں کے لیے محفوظ ہے وہ بہت اہم ہے, کہ وہ بچے ڈر تو نہیں رہے کیا کلاس میں دوسرے اسٹوڈینٹس کی وجہ سے یا کچھ وجہ کی وجہ سے بولینگ جسے ہم بولتے ہیں وہ ان سے بچے محفوظ محسوس کر رہے ہیں, ان کی شکایات ان کا فیڈ بیک سنا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, باہم مربوط ہیں, صرف کتابوں کے ایک سے کرنے سے مسئلے کے حل نہیں ہیں.
میرا نام سلمان یونس ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے اوریجنلی, اور اس کے علاوہ نیو یارک میں پچھلی 2 دہائیوں سے ہوں. ایک جیسی تعلیم کے مواقع کا انحصار صرف یکساں نصاب پر نہیں بلکہ اس میں کچھ اور بھی عوامل شامل ہیں, جیسے اساتذہ کی تربیت, قابلیت, فی استاد بچوں کا تناسب اور دیگر عوامل. نصاب مسئلہ ہے وہ اس میں یکساں ہونا نہیں ہے بلکہ اس میں سے غیر ضروری بوجھ, تعصب اور مدارج علم کے اعتبار سے اہداف کا غیر واضح ہونا مسئلہ ہے, یکساں ہونا مسئلہ نہیں ہے. نصاب سے تعصب کو نکالنا بہت ضروری ہے. بچوں کو سوال کرنے, تجزیہ کرنے اور سوچنے کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. تخلیقی سرگرمیاں اور دلچسپیاں نصاب کا حصہ بنانا چاہیے.
السلام علیکم, میں محمد ندیم توسا سے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. میرا رائے یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیمی نظام ایک ہونا چاہیے, کیونکہ میٹرک تک بچے اردو میڈیم پڑھنے کے بعد جب ایف ایس سی میں پہنچتے ہیں تو FSC में इंग्लिश मीडियम होने की वजह से वो तालीम क्लियर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो मायूस होकर तालीम छोड़ देते हैं। इसलिए मेरा राय ये है कि तालीमी निज़ाम एक होना चाहिए। शुक्रिया।
ये हमारे दोस्तों ने अपनी राय का इज़हार किया, कुछ दोस्तों ने ईमेल्स की, कुछ ने ट्विटर पर और कुछ ने फेसबुक पर राय का इज़हार किया, और उनकी तादाद सैकड़ों में थी। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ दोस्तों का जिक्र कर देता हूँ। जिन दोस्तों ने ईमेल की, पहले उनका उनके नाम लेते हैं। वाहिद अली ने लिखा कि निसाब से ज़्यादा अहम बात उस्तादों की तरबियत और उनका गैर जानिबदार होना है। उस्ताद का ताल्लुक अगर किसी ख़ास फ़िरके या नज़रिए से होगा तो वो अपने जहन के तलबा तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में तलबा तंजीमों पर पाबंदी होनी चाहिए। पाबंदी तो है, मेरा ख्याल है कहीं कहीं इम्प्लीमेंट उस पर नहीं हुआ है। हफीज़ कियानी ने लिखा कि निसाब बदलना चाहिए और असातिज़ा की तरबियत का इंतज़ाम होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि मेरी उम्र 36 साल है, लेकिन मैं आज भी अपने टीचर से डरता हूँ। इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैंने कभी उनसे कोई सवाल किया होगा या नहीं। ये बहुत अहम बात है, और अगर शागिर्द अपने उस्तादों से सवाल नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर आगे क्या सीखेंगे। मोहम्मद इरफान अजीम ये एक उस्ताद हैं, उन्होंने लिखा है कि निसाब एक होने से ज़्यादा अहम सवाल ये है कि निसाब क्या है और क्या होना चाहिए। किरदार साजी पर तवज्जो देनी चाहिए। आमिर सदीकी ने ईमेल की कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी का सबब निसाब या मुख्तलिफ तालीमी निज़ाम नहीं है, सियासी क़्यादत की सोच है जो मुल्क में इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाना चाहती है। इन्होंने एक इल्ज़ाम लगा दिया है। बिनते ख्वाजा ने लिखा कि जो उस्ताद डंडे खाकर पला बढ़ा हो वो अपने शागिर्दों को भी डंडे की ज़ुबान ही में पढ़ाएगा। उन्होंने लिखा कि स्कूलों में खेल और इंटरटेनमेंट का वजूद नहीं है। बहुत से स्कूलों मदरसों में मखलूत तालीम का निज़ाम नहीं है, इसलिए लड़के नहीं जानते कि लड़कियों और ख़वातीन का एहतराम कैसे करें। उनका मौक़िफ़ है कि बच्चों से आज़ादी और तफरी के मौक़े छीन कर ज़हनी तरबियत की जाएगी तो वो शिद्दत पसंद ही बनेंगे। ताहा अहमद ने लिखा है कि पुराना निसाब और गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा असल मसला हैं, बहुत सी भर्तियाँ भी सियासी बुनियादों पर की जाती हैं। जाहिद गनी चौहान ने वियना ऑस्ट्रिया से ईमेल की है कि मुख्तलिफ निज़ाम हाय तालीम से मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के तबका जन्म लेते हैं, चुनाचे यकसा निसाब होना चाहिए। मुकद्दस ने ईमेल की है कि मुख्तलिफ निज़ाम हाय तालीम की वजह से बहुत से बच्चों में एहसास कमतरी पैदा होता है। ये बहुत अहम बात है। उनके अलावा इनाम गौरी, ज़फ़र अहमद शाही, अब्दुल चौधरी और जहलूम से इमरान खान ने भी ईमेल्स की हैं और इन्होंने भी यकसा निसाब की हिमायत की है। जिन दोस्तों ने ट्विटर पर इजहार ख्याल किया है उनका जिक्र करते हैं। रिफाकतुल्ला ने लिखा कि अगर आप 20% बच्चों को इलीट स्कूलों में तरक्की याफ्ता मुआशरों जैसी तालीम देंगे और 80% बच्चों को इंतहा पसंदी और नफरत पर मबनी निसाब पढ़ाएंगे तो मुआशरे में शिद्दत पसंदी ही फैलेगी। तालीम से ज़्यादा शख्सियत साजी पर तवज्जो होनी चाहिए। ताहिर महमूद ने लिखा है कि सिर्फ निसाब नहीं, माहौल भी एक जैसा होना चाहिए, यानी जैसे तरबियत याफ्ता असातिज़ा और स्कूल की इमारत। उन्होंने फ़ीस भी एक होने की तजवीज़ दी है। साकिब शाह कश्मीरी ने लिखा कि तालीम को कारोबार बनाने वालों की इजारादारी का खात्मा किया जाना चाहिए। उमैर चाणियों ने लिखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ सकाफतें और मुख्तलिफ ज़बानें राइज हैं, इसलिए एक निसाब नहीं होना चाहिए। अब्दुलरहमान ने लिखा कि प्राइवेट स्कूलों में निसाब अंग्रेज़ी में है और सरकारी स्कूलों में उर्दू में। लोग कर्ज लेकर अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूलों में भेजते हैं। एक निसाब होने से यह मसला ख़त्म हो सकता है। अली नासिर सैयद ने लिखा कि यह बहस बेमानी है, हमेशा 3 निसाब बरकरार रहेंगे, एक हुकूमत करने वाले तबके के लिए, एक मजहबी तबके के लिए और एक इन दोनों के महकूमों यानी अवाम के लिए। अशरफ यूसुफ ने लिखा कि निसाब से ज़्यादा अहम यह है कि मयार यकसा होना चाहिए। फेसबुक पे बहुत ज़्यादा कमेंट आए, 500 से ज़्यादा कमेंट्स आए, सबका नाम लेना या जिक्र करना बहुत मुश्किल है। चंद कमेंट्स में पढ़ देता हूँ। मोहम्मद मुरसली ने लिखा कि यकसा निसाब से ज़्यादा अहम बात यह है कि सच्चाई पर मबनी निसाब होना चाहिए। शफिया खुर्रम भट्टी ने लिखा कि निसाब के अलावा असातिज़ा की तरबियत का बंदोबस्त भी होना चाहिए, ये हम गुफ्तगू कर चुके हैं। जब्बार सैयद ने लिखा कि हमारे स्कूलों में निसाब पुराना है, कोई हुनर नहीं सिखाया जाता, असातिज़ा पुराने कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तलबा नौकरी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, दुनिया बदल रही है और नए नज़रिया सामने आ रहे हैं और हम कछुए की चाल से पीछे हैं। बासित अली ने लिखा कि लोगों को शिद्दत पसंद बनाने में निसाब के साथ मीडिया का भी कसूर है, मीडिया को ये बात सोचनी चाहिए। सिकंदर शाहीन ने लिखा कि शिद्दत पसंद हर कौम में पाए जाते हैं, अलबत्ता निसाब यकसा होना चाहिए और असातिज़ा की तरबियत को बंदोबस्त होना चाहिए। साजिदुर्रब शाह ने कहा कि तालीम का बजट बढ़ाए बगैर बाकी मसले हल नहीं होंगे। और मोहम्मद शुएब ने लिखा कि पब्लिशर अपनी किताबों को कोर्स में शामिल कराने के लिए हर स्कूल को लाखों रुपये देते हैं, इसलिए वो कभी एक निसाब नहीं होने देंगे। ये थे दोस्तों की आरा, आपका बहुत शुक्रिया, अपनी फीडबैक जारी रखें। आज हमने तालीम निसाब और निज़ाम तालीम होने पर बात की। मैं हूं आपका मेज़बान मुबशिर अली ज़ैदी, हमारे प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरल्ड गिल। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ دنیا کی ایک سب سے بڑی ساحلی صفائی مہم خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ دنیا بھر کے سمندر آلودگی خاص طور پر پلاسٹک کی آلودگی کا شکار ہو چکے ہیں، جس نے نہ صرف سمندری حیات کے لیے بقا کے مسائل پیدا کر دیے ہیں بلکہ ساحلی آبادیوں کو بھی بہت سے مسائل میں مبتلا کر دیا ہے۔ بھارت کے شہر ممبئی میں 19 ساحلی علاقے ہیں جو سمندری اور خشکی کے کچرے سے بری طرح متاثر ہیں۔ ان ساحلوں کو کچرے سے آزاد کرانے کی ایک مہم شروع کی ہے ماحولیات کے ایک علمبردار، ایک بھارتی شہری افروز شاہ نے، جو اپنے پرجوش مہم کے تحت ہزاروں رضاکاروں کی مدد سے ممبئی کے ورسوا ساحل سے گزشتہ 3 برسوں میں 20 ملین کلو گرام کچرا صاف کر چکا ہے۔ وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں ورسوا کے ساحل پر اپنا بچپن گزارنے والے نوجوان وکیل نے بتایا کہ جب وہ اپنے بچپن کے دور کے خوبصورت ساحلی علاقے میں مستقل آباد ہونے کے لیے لوٹا تو اسے کچرے کے 5-5 فٹ کے ڈھیروں سے آلودہ دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔
جب میں یہاں شفٹ ہوا ورسوا پہ تو میں نے یہ جب دیکھا تو میں نے بولا کچھ کرنا ہے، تو 3-4 مہینے میں سوچتا رہا کہ کس طرح کروں، پلاننگ کی۔ پھر میں نے بولا پہلے میں شروع کروں، تو اکتوبر 2015 میں اور ہربنش ماتھر کر کے میرے بلڈنگ میں میرے اور ہم نے 4-5 بیگ کلیکٹ کیا، بڑے خوش ہوئے 4-5 بیگ پلاسٹک نکال دیا سمندر سے۔
ساحل کی صفائی کی اس چھوٹی سی کوشش نے ارد گرد کے دوسرے لوگوں میں بھی ساحل کی محبت کا جذبہ جگا دیا اور پھر 2 افراد کی یہ رضاکار ٹیم ہزاروں افراد کی ایک رضاکار ٹیم کی شکل اختیار کر گئی۔ ساحل کے ارد گرد کے لوگ، اسکولوں کے طالب علم، ممبئی کے ہزاروں رضاکار ورسوا ساحل کی صفائی کی اس مہم میں افروز شاہ کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔
دو سے تین سے چار ہزاروں کی تعداد میں لوگ ممبئی کر کھڑے ہوئے میرے ساتھ۔ ٹوٹل 3 سال میں 20 ملین کے جی پلاسٹک نکالا۔ خالی بیچ میں نہیں، ہم لوگوں نے وہ جو مینگروز ہوتے ہیں نا، جو بہت ہی ایکولوجیکل فریجائل پلانٹ ہوتے ہیں، تو وہ پلانٹ میں گھس گھس کے کیچڑوں میں نا، دلدل میں گمبوٹ پہن کے، یہ پہن کے۔
لیکن افروز شاہ کی یہ مہم ابھی ختم نہیں ہوئی۔
دوسرا بہت ہی اہم حصہ جو ہوتا ہے اس کا، وہ کیا، لوگوں کو ٹرین کرنا۔ تو میں نے 100,000 لوگوں پہ یہاں پہ وہ مہم چلائی، یہ پارٹ میں جو ورسوا بیچ کے آجو باجو اور جو ہیومن اوشن کانفلکٹ زون، جو میں ان کو بولتا ہوں، جو رہتے ہیں لوگ، تو ان کا ٹریننگ شروع کیا۔ آپ کو بلیو نہیں ہوگا، 6 مہینے کا میرے پاس ڈیٹا ہے، ہم نے، آپ کو بلیو نہیں ہوگا، کم سے کم 500,000 پیسز آف پلاسٹک جمع کیے ہیں جھوپڑ پٹیوں سے، جو سیدھے سمندر میں جاتے تھے اور سمندر میں جانے کے بعد وہ ہمارے بیچ پہ آتے ہیں۔
افروز شاہ نے کہا کہ انہوں نے تربیتی پروگراموں کو اسکولوں تک پھیلا دیا۔
آپ کو بلیو نہیں ہوگا، بامبے میں 100,000 اسٹوڈینٹس میرے ساتھ کام کرتے ہیں روسٹر سسٹم پہ۔ تو میں نے ایسا کیا کہ ہر 2-3 اسکول ہر ساتھ دیکھو 50-50 کے بلاک میں آتے ہیں روٹیشن پہ، تو ہر ہفتے 100-200-300 بچے میرے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ان کو ہم بولتے ہیں بیچ صاف کرو، پھر ان کو ٹریننگ پروگرام پہ لے جاتے ہیں، یہ جو جھوپڑ پٹیوں میں نا ان کو ٹرین کرنا۔ پھر اسکول میں ورک شاپ بھی رن کرتے ہیں ہم لوگ، اور ہر جگہ ہم بینک آف پلاسٹک کھول رہے ہیں، لوگوں کو بولتے ہیں یہ پلاسٹک جو ہے ویلیو ہے، یہ پیسہ ہے، تو پلاسٹک کو جمع کر رہے ہیں اور جمع کر کے ریسائکلنگ سینٹر پہ بھیجتے ہیں۔
افروز شاہ نے کہا کہ ورسوا کو ایک بار پھر صاف ستھرا اور خوبصورت دیکھ کر اسے یوں لگا گویا وہ اپنے بچپن کے دور کو واپس لانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔
اور آج یہ بیچ پہ آپ دیکھتے ہو تو بچے کھیل رہے ہیں، نا مچھی والے مچھی جو پکڑتے تھے میرے کو آ کے بولتے تھینک یو سر، مچھی بڑھ گئی ہے۔ ٹوٹل لاسٹ ایئر مارچ میں آیا تھا، دیکھیے یہ سال ہم انتظار کر رہے ہیں آنے کا، 25 سال کے بعد بمبئی میں ٹوٹل آیا۔
ورسوا کی صفائی کے بعد انہوں نے ممبئی کے دوسرے ساحلی علاقوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا ہے۔
دوسرا بیچ ہم نے لیا دانا پانی بیچ، ملاڈ ایریا میں ہے، جو نارتھ آف ممبئی میں ہے، تو وہ بیچ کی صاف صفائی چالو ہے۔ پھر ایک تیسرا بہت بڑا چیلنج میں نے جو اٹھایا ہے، وہ بہت ہی مشکل چیلنج ہے، میٹھی ندی کی صاف صفائی۔ بامبے میں ایک 18 کلومیٹر کی ندی ہے جو بہار لیک سے نکلتی ہے اور سمندر میں ماہی میں ملتی ہے۔ اب اس کا 300 میٹر ہم نے صاف کیا ہے 3 مہینے میں، اور 18 کلومیٹر، آپ سوچ لیجیے کتنا ٹائم لگے گا۔ تو یہی جرنی ہے لوگوں کو جوڑنے کی، نیچر سے جو ہے نا ہمارا ناطا ٹوٹ چکا ہے۔ تو وہ ناتا جوڑنے کی کوشش چالو ہے.
یہ تھے بھارت میں ماحولیات کے ایک علمبردار افروز شاہ، جن کی کامیاب مہم کو سراہتے ہوئے 2016 میں اقوام متحدہ نے اس مہم کو ساحلی صفائی کی دنیا کی سب سے بڑی مہم قرار دیا اور انہیں چیمپئن آف دی ارتھ کے ایوارڈ سے نوازا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.